بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج دوران تراویح سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ حفاظ نے تلاوت کی تھی، اس کا مختصر خلاصہ، مائک کی طبیعت زیادہ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت فرمائیے، صلوات جمع ہے، پلیورل ہے، نمازوں کی حفاظت کیجئے اور خصوصی طور پر عصر کی نماز کا اہتمام کیجئے، اور اللہ کے لیے جب کھڑے ہوں تو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑے رہیے، یعنی عبادت جو کریں اس کو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ کریں، تلاوت کر رہے ہیں تو کہیں سر کھجا رہے ہیں، کہیں داڑھی کے بال گرتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ حضور کے بال مبارک قرآن میں آئے، حالانکہ یہ خود کے بال ہوتے ہیں، اور کہیں ادھر دیکھتے ہیں، کہیں ادھر دیکھتے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھتے ہیں، تو پوری توجہ کے ساتھ، علماء تو فرماتے ہیں رحمتوں کی آیت پر ایسی حیات کا بننا کہ گویا رحمتیں آپ پر اتر رہی ہیں، اور عذاب کی آیتوں پر ایسا گھبرانا، رونا، ڈرنا کہ اللہ کو رحم آ جائے، اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو شیخ الہند نہیں شیخ العالم کہنا چاہیے ان کو، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو تو شیخ الہند کہنا ان کی حیثیت کو گھٹانا ہے، ان کو تو شیخ العالم کہنا چاہیے، ہم مالٹا کی جیل میں رہے آزادی کی تحریک کے سلسلے میں، تو ایک کتاب لکھی گئی بعد میں، اس کتاب کا نام ہے اسیر مالٹا، وہ آپ تو اردو بہت جانتے ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر مالٹا لکھنا چاہیے، اسیر مالٹا لکھنا مناسب نہیں ہے، یہ تو امیر مالٹا ہے، اصل میں تو اللہ والے جہاں جاتے ہیں وہ جگہ ہی قیمتی بن جاتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرسیوں کے محتاج ہوتے ہیں، اور وہ تگو دو میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی کرسی ان کو نصیب ہو جائے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کرسیاں ان کی محتاج ہوتی ہیں، کرسیاں چاہتی ہے کہ یہ بیٹھ جائیں۔ تو ہمارے مشائخ ایسے تھے کہ کرسیوں کے محتاج نہیں تھے، کرسیاں طلبگار تھیں کہ یہ بزرگ ان پر بیٹھ جائیں تو ان کی شان بڑھ جائے، ان کی حیثیت بڑھ جائے، یہ تاریخ میں لکھی جائیں، اس شان کے ہوتے تھے۔ اس طرح بعض اللہ والے ایسے رہے ہیں کہ وہ قید خانے میں پہنچے تو قید خانے کے شیاطین اور قید خانے کے ڈاکو اور شرپسند اللہ والے بن گئے، وہ ولی بن گئے۔ ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ قیدیوں کو ولی بنا دیا، اللہ کا پیارا بنا دیا، باہر جا کے انہوں نے کتنا کام کیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو قید خانے کے اندر داخل کر دیا گیا، اور داخل ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ بادشاہ کا ایسا اکرام نہیں کرتے تھے جیسا کہ دوسرے لوگ اکرام کر رہے تھے۔ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب قید خانے میں پہنچ گئے اور اپنی زبردست توحید کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو قید خانے میں پہنچایا، تو قید خانے سے خطوط لکھتے تھے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ کسی کے خطوط سے اور لیٹر سے انقلاب نہیں پیدا ہوا، مگر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خطوط نے ایک انقلاب پیدا کیا، اور کتنے لاکھوں لوگوں نے توبہ کی۔ تو کام کرنا چاہے آدمی تو قید خانے میں بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے راستے بند نہیں ہیں۔ جیسے آفتاب کے اوپر آپ کتنی بھی چادریں ڈالے وہ روشنی پھیلا کے رہے گا، بالکل اسی طرح اللہ والوں کو کتنا بھی بند کر کے رکھو لیکن ان کا فیض کسی بھی طرح پہنچ کر رہے گا، کوئی چارہ کار نہیں، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ یہی حال دین اسلام کا بھی ہے۔ اللہ نے یہ دین ایسا بنایا ہے کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو چمکا رہے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ اٹھے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ جس گیند کے اندر ہوا بھری ہوئی ہو وہ گیند کو جتنا پٹکا جائے گا اتنا زور سے وہ اوپر جائے گی۔ دین کی گیند میں جب تک ہوا بھری ہوئی ہے دنیا والے کتنا بھی پٹک دیں گے لیکن اس کو اوپر جانا ہے۔ الدین یعلو ولا یعلا، یہ دین سربلندیوں کے لیے آیا ہے، جھک جانے کے لیے اور ختم ہو جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھیے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کی بقا اللہ والوں پہ رکھی ہے، یہ دنیا باقی رہے گی اور یہ دنیا برقرار رہے گی تو پولیٹکس والوں کے ذریعے سے اور سیاسی لیڈروں کے ذریعے سے نہیں رہے گی، اللہ والوں کے ذریعے سے رہے گی۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں اس کو بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا کی بیٹری اللہ والے ہیں اور یہ دنیا انہی اللہ والوں سے چل رہی ہے، جیسے بیٹری نکال دو تو چیز بیکار ہو جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس طرح جس دن اللہ والے اور ان کی اللہ اللہ والی بیٹری یہ دنیا سے نکل جائے گی تو یہ دنیا کا آخری دن ہوگا، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، گھڑی کے اندر یا تو ڈیجیٹل نمبر ہوتے ہیں یا تو کانٹے ہوتے ہیں، اور گھڑی بیٹری سے چلتی ہے، ظاہری بات ہے کہ بیٹری نظر نہیں آتی، نمبر نظر آتے ہیں، ڈائل نظر آتا ہے، دیکھنے والا بیٹری دیکھ کے نہیں لیتا، گھڑی خریدتا ہے تو ڈائل کی خوبصورتی کو دیکھ کر خریدتا ہے، حالانکہ اصل کمال جو ہے وہ اندر کی بیٹری کا ہے۔ بیٹری نظر نہیں آتی اور کانٹے نظر آتے ہیں، اسی طرح دنیا میں سیاست دان نظر آتے ہیں اور بیٹری یعنی اللہ والے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کی اللہ اللہ سے اس کو دھکے لگ رہے ہیں اور یہ چل رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاست دان چلا رہے ہیں، سیاست دان نہیں چلاتے، اللہ والوں کے ذریعے سے یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، بلکہ یہ دنیا کا قیام اور یہ دنیا کی بقا اللہ اللہ پر ہے، یعنی ذکر اللہ پر ہے۔ جب تک ذکر اللہ رہے گا یہ دنیا رہے گی، اور جب ذکر اللہ ختم ہو جائے گا تو دنیا کو اللہ تعالیٰ وائنڈ اپ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ تو میں بات کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بڑی لمبی تراویح پڑھتے تھے، اور تراویح میں قرآن کریم بھی زیادہ سنتے تھے، روزانہ تہجد میں بہت لمبا ٹائم کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ پیروں کے اوپر ورم آ گیا، گھر والے ترس کھانے لگے، گھر والوں کو ترس آ گیا، اور گھر والوں نے رائے دی کہ حضرت اب آرام فرمائیے، آپ نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، آپ نے بہت برداشت فرمایا ہے، لہذا اب اللہ کے واسطے اپنی باڈی کو آرام دیجئے۔ تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ آج میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، کس بات کی؟ اس بات کی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر تہجد میں کھڑے رہنے کی وجہ سے ورم آ جایا کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے وہ سنت پر عمل کرنے کا موقع دیا، موقع ملا کہ میرے پیروں پر بھی ورم آیا، تو آج مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور میں خوش ہوں کہ چلو نادانستہ طور پر ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے کا مجھے موقع مل گیا۔ میں بات کہہ رہا تھا کہ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام میں بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز کے بننے پر پورے دین کے بننے کا دار و مدار ہے، نماز بن گئی تو دین بن گیا، نماز بن گئی تو زندگی بن گئی، نماز ڈسٹرب ہے تو پوری زندگی ڈسٹرب ہے۔ اس لیے حالات زمین پر بگڑے نماز دے دی، حالات آسمان میں بگڑے نماز دے دی، حالات انڈیویجول زندگی میں بگڑے نماز دے دی۔ جیسے سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہوا تو فرمایا نماز پڑھو. حالات تو آسمان پہ آئے ہیں لیکن نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں. چاند گرہن ہو گیا, فرمایا نماز پڑھو, نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور ایک روایت کے مطابق بارش کی کمی ہے تو بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھو. اپنی حاجتیں مانگنی ہے, فرمایا نماز پڑھو. ارے تمہاری زندگی میں غم بہت بڑا آ گیا, فرمایا نماز پڑھو. ہمارے باپ کا انتقال ہوا ہے, کوئی عزیز کا انتقال ہوا ہے, کوئی قریب کا انتقال ہوا ہے, موت آئی تو غم آیا, غم آیا تو نماز آئی, فرمایا غم آئے نماز پڑھو, اور بہت بڑی خوشی آئے نماز پڑھو. عید کا موقع آیا, یہ مسلمانوں کی آفیشیل خوشی کا دن ہے. اس خوشی کے دن میں بھی کیا فرمایا, نماز ادا کی جائے, نماز پڑھا جائے. تو خوشی آئی تو نماز دی, غم آیا تو نماز دی, ہر حال میں نماز دی. بلکہ آغاز مومن کی زندگی کا جو ہوتا ہے وہ نماز کے مقدمے سے ہوتا ہے اور نماز پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. دنیا میں آیا تو پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے, دوسرے کان کے اندر اقامت کہی جائے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ خالی اذان دیتے تو بھی چلتا تھا, لیکن اذان اور اقامت دونوں کیوں کہیں؟ اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کچے کان کا بہت ہے, ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے. اس بنا پر ادھر سے اذان دی, ادھر سے اذان نکل جائے, اس سے پہلے ادھر سے اقامت دی تاکہ اندر فٹ ہو جائے. اس بنا پر جو ہے اذان دے دی, اقامت دے دی. اذان اور اقامت کے بعد بچے پر نماز فرض تو ہے نہیں, پھر یہ دونوں چیزیں کیوں دی؟ فرماتے ایک اشارہ کیا. اذان ہونے کے بعد اقامت ہوتی ہے, اقامت ہونے کے ایک دو لمحے کے بعد امام کہتے ہیں اللہ اکبر اور مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ایمان والے کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری لائف جو ہے وہ اتنی ہے کہ اقامت کے بعد امام جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہے اور جو ٹائم ہے, دیٹ از یور ٹائم آف لائف. آپ کی پوری لائف کا اتنا ٹائم ہے. اور اس کو یہ بتایا کہ نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے. تیری اذان بھی ہو گئی اور تیری اقامت بھی ہو گئی, اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ صلاۃ جنازہ رہ گیا ہے. لہذا غفلت کے ساتھ زندگی مت گزارنا, پورا چوکنا ہو کے تیقظ کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ اور اویئرنیس کے ساتھ زندگی تجھے گزارنا ہے. اس خیال کے ساتھ تجھے زندگی گزارنا ہے کہ مجھے میرے رب کو, میرے پروردگار کو, میرے پالنہار کو, میرے پیدا کرنے والے کو جواب دینا ہے, اس کو منہ دکھانا ہے, اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی, بہت اچھی بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ جس کی نماز ڈسٹرب ہو جائے اس کی لائف ڈسٹرب رہتی ہے, اور جس کی نماز بن جائے اس کی لائف بن جاتی ہے. اس کو مثال سے سمجھو. کہتے ہیں کہ دو مثالیں دی ہے, الگ الگ دو مثالیں دی ہیں, نماز کے بننے پر زندگی کا بننا اور نماز کے ڈسٹرب ہونے پر پوری زندگی کا ڈسٹرب ہونا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان کے اوپر ایک صاحب جو ہے شوربہ تقسیم کر رہے تھے. ان لوگوں کے یہاں ایسی بڑی بڑی ڈشیں نہیں ہوتی تھی, سادہ شوربہ اور سوکھی روٹیاں, یہ ان لوگوں کے دسترخوان پر کھانا ہوتا تھا. ہمارا دسترخوان اتنا وسیع ہوتا ہے, اللہ نے اتنا آج دے دیا ہے کہ بلاتے تو بھی لے نہیں آتے. بےچارے مولانا محمد صاحب کتنا اعلان کرتے ہیں کہ ہال وے میں آ جاؤ افطار کے لیے, لوگ نہیں آتے. لیکن اس زمانے میں حضرت کے دسترخوان کے اوپر کیا ہے, سوکھی روٹیاں اور شوربہ پانی کی طرح, لمبے پانی کا شوربہ. ایک آدمی شوربہ تقسیم کر رہا ہے, شوربہ تقسیم کرتے کرتے ذرا دسترخوان پہ گر گیا. حضرت نے فرمایا کہ تم ذرا نماز ٹھیک کر لینا, تمہاری نماز ڈسٹرب معلوم ہوتی ہے. حضرت شوربہ گرا ہے تو آپ یوں کیجئے کہ میرا باؤل جو ہے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا تھا, اس وجہ سے شوربہ گر گیا ہے. تو آپ اس میں یہ نتیجہ جو قائم فرما رہے ہیں کہ تمہاری نماز جو ہے صحیح نہیں ہے. حضرت نے فرمایا نماز جو ہے وہ کانسنٹریشن, فل کانسنٹریشن کا نام ہے. نماز میں کھڑے ہونا ہے تو آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے, زبان کو کنٹرول کرنا ہے, کانوں کو کنٹرول کرنا ہے, اپنے پورے باڈی کے سسٹم کو کنٹرول کرنا ہے. نماز کنٹرولز ہول دی باڈی اور ہول دی سسٹم, پورے سسٹم کو جو ہے نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہے اور اس کو ریگولر کرتی ہے. وہ میں مثال دے رہا تھا کہ جیسے ابھی یہ مائک ایمپلیفائر کے ذریعے سے کنٹرول میں ہے, ایمپلیفائر لگا ہوا ہے تو یہ کنٹرول سے آواز آپ تک پہنچا رہا ہے, ورنہ شور شرابہ ہو جاتا. تو مائک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمپلیفائر چلایا جاتا ہے, پنکھے چلتے ہیں, فین چلتے ہیں, تو فین کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیٹر لگائے جاتے ہیں. ریگولیٹر کے ذریعے سے فین ریگولیٹر ہوتا ہے, اور مائک جو ہے وہ وہاں ایمپلیفائر کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے. اس طرح مومن کی پوری زندگی نماز کے ذریعے سے کنٹرول ہوتی ہے. نماز کے اوپر جو ہے نتیجہ قائم کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کی زندگی کیسی ہوگی. نماز میں ریگولر پنکچوئل ہے, سمجھ لو کہ اس کی پوری لائف جو ہے وہ ریگولر ہوگی, پنکچوئل ہوگی. اور نماز میں ڈسٹربنس آ رہا ہے, سمجھ لو کہ اس کی زندگی اور اس کی لائف جو ہے اس کے اندر بھی ڈسٹربنس چل رہا ہے, اور جیسی چاہیے ایسی لائف نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہاری نماز میں آنکھیں جہاں رہنی چاہیے وہاں نہیں رہ رہی ہے. اگر تم نے نماز کے اندر یہ محنت کر لی کہ کھڑے ہوتے ہوئے تمہاری نظر سجدے کی جگہ پر رہے, اور رکوع کرتے ہوئے تمہاری نظر یہ پیروں پر رہے, اور سجدہ کرتے ہوئے آپ کی نظر پرچ آف دی نوز پر رہے, اور بیٹھے ہوئے آپ کی نظر گود میں رہے, تو جب نظر کو اتنا کنٹرول حاصل ہو جائے گا تو جب باؤل لے کے چلیں گے تو لوگوں کو نہیں دیکھیں گے, باؤل کو دیکھیں گے. جہاں دیکھنا ہے وہیں دیکھیں گے, کیونکہ آپ کی نگاہیں پہلے سے کنٹرول ہونے کی پریکٹس کر چکی ہے. نماز جو ہے نا یہ ایک پورا ورکشاپ ہے, اس لیے نماز کے بننے پر یوں فرمایا کہ زندگیاں بنتی ہے, اور نماز کے ڈسٹرب ہونے پر زندگیاں بکھرتی ہیں. پہلے زمانے میں جو شادیاں کرتے تھے بڑے بوڑھے, تو کنارے کے اوپر مسجد کے جماعت خانے کے کنارے پر بیٹھ کر دیکھتے تھے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جوان دیر تک نماز پڑھتے تھے, بوڑھے تھکے ہوتے تھے تو جلدی چلے جاتے تھے. ابھی موجودہ دور میں الٹا ہے, جوان سب سے پہلے بھاگ نکلتا ہے اور بوڑھا بیچارہ دیر تک جو ہے انتظار کرتا ہے, بیٹھتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اور جماعت خانے میں اللہ کی رحمت کا برسنا اسے نظر آتا ہے. وہ آرام سے, بھائی سب سے اچھی سکون کی جگہ باہر کے حالات جو ہیں پریشان کن ہیں, مسجد میں آیا کہ سب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, آدمی پرسکون ہو جاتا ہے. اس لیے خیر البقاع المساجد, سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے ایمان والے کے لیے حفاظت کا حصار اگر ہے تو مسجد ہے. اس لیے گھر میں جھگڑا ہو تو بازار مت جانا, سیدھی گاڑی جو ہے مسجد کے کار پارک میں لگائیے اور مسجد میں آ کے وضو کر لیجئے. وضو سے کتنے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں, دماغ کو اتنا سکون ہو جاتا ہے, اتنا قرار آ جاتا ہے وضو کرنے کی وجہ سے. آدمی خالی مسا کرتا ہے تو اس کا آدھا ٹینشن دور ہو جاتا ہے. اب آج وقت نہیں ہے, کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وضو میں اللہ نے کیا خوبیاں رکھی ہے اور وضو میں اللہ تعالیٰ نے کیا برکتیں رکھی ہیں. ہم کو نظر نہیں آتی, اصل میں ہمارے پاس ہیرے ہیں, موتی ہیں, جواہرات ہیں, تو اس کا چمکنا ہم کو نظر نہیں آتا, دوسروں کو نظر آتا ہے. تو بوڑھے لوگ کیا کرتے تھے, مسجد کے کنارے پر بیٹھتے تھے اور جو جوان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے تھے. جس کی نماز بہت اچھی ہوتی تھی اس کو کہتے تھے کہ بھائی تیرا شادی ہو چکی ہے, کہ نہیں حضرت شادی نہیں ہوئی ہے. شادی کرنا چاہے گا تو وہ بد نصیب کائے کو نہ کہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا کہ جی حضرت میری بڑی تمنا ہے کہ شادی کر لوں. فرمایا کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ فرمایا میرے پاس گھر کا انتظام نہیں اور جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کے بغیر آپ اپنی بیٹی دیں گے؟ ابھی موجودہ دور میں شادی کرنے کے لیے پیغام لے کر لڑکی والوں کے یہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا بینک بیلنس کتنا ہے, دماغ کا بیلنس صحیح ہے کہ نہیں, یہ بعد میں پوچھتا ہے. لیکن پہلے وہ یہ پوچھ لیتا ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہے, گاڑی کون سی استعمال کرتا ہے, فلیٹ کس شان کا ہے. چلو منع نہیں ہے, پوچھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن وہ اللہ والا یہ کہتا ہے کہ تیرے کو گاڑی بھی اللہ دے دے گا اور تیرے کو مکان بھی اللہ دے دے گا اور تیرے کو دولت بھی اللہ دے دے گا, اس بنا پر کہ نماز والی دولت اللہ نے تجھے ایسی دی ہے کہ یہ دولت دوسری دولتوں کو کھینچ کے لائے گی. میں اپنی بیٹی تجھے دنیا کی دولت پر نہیں دیتا, لیکن اللہ نے تیرے دامن میں جو نمازیں بھر کے رکھی ہے اس پر میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں. تیری نماز اچھی ہے تو تیری زندگی اللہ اچھی کر دے گا. جس کی نماز اچھی کر دی اس کی زندگی کیوں اچھی نہیں کرے گے اللہ؟ تو فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کو نماز بناؤ, حافظو علی الصلوات, اپنی نماز کی خوب حفاظت کرو اور ہر وقت نماز کا بڑا خیال رکھو اور نماز کے آنے سے پہلے نماز کی فکر رکھو اور انتظار میں اگر آپ نمازی کے اور نماز کے بیٹھ گئے اور دیر ہو گئی, جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے, حدیثوں میں فرمایا کہ انتظار صلات پر بھی اللہ تعالی صلات کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کیجئے. اور عصر کی نماز جو ہے بڑی کریٹیکل ٹائم ہے, اس بنا پر فرمایا اس پر خاص طور سے توجہ دیجئے اور پورے کانسنٹریشن کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کا یہ فریضہ انجام دیجئے. اس پر کیا دیں گے؟ پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے, پوری احادیث کے اندر فضیلتیں بیان فرمائی. سب سے زیادہ آدمی اپنی روزی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. فرمایا جو نماز کا پابند ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا مسئلہ حل فرما دیں گے, اور جو نماز کا پابند ہو جائے گا اللہ اس کا حساب نہیں لیں گے, اور جو نماز کا پابند ہو جائے گا اللہ اس کے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے, اور جو نماز کا پابند ہو جائے گا اللہ قبر کی اندھیریوں کو دور فرما دیں گے, اور جو نماز کا پابند ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ اسے عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے اور اس کی عظمت اور اس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بجاه سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.